أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم، كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا، إن الله يحب المحسنين. وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیسن نمبر 1 آیت 189. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابًا، آمین یا رب العالمین. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ. یہ لوگ آپ سے چاند کی گھٹتی بڑھتی صورتوں کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو یہ لوگوں کے لیے تاریخوں کی تعین کی اور حج کی علامتیں ہیں. يَسْأَلُونَكَ، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں. یسألونک، اس کا روٹ ورڈ سین حمزہ لام ہے سئیلا، اور یہ پہلے بھی گزر چکا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کر کے بھیجا. کچھ باتیں ایسی تھیں جو صحابہ کرام جاننا چاہتے تھے، اور کچھ باتیں ایسی تھیں جن سے جان بوجھ کر صرف نظر کیا گیا. لیکن جب اگر صحابہ کرام کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کرتے تھے۔ تو سوال کیا جا سکتا ہے کیونکہ قرآن میں کئی آیتیں اسی انداز سے شروع ہوئی ہیں، یس النا کا ماضا ينفقون، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، یس النا کا انل محیض، وہ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، اور یہاں آیا ہے یس النا کا انل اہلّہ، وہ آپ سے چاند کی گھٹتی بڑھتی حالتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ سوال کیا ہوتا ہے؟ سوال دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک سوال تو وہ ہوتا ہے کہ جو واقعی میں انسان لا علم ہوتا ہے اور اس کی بنا پر وہ جاننا چاہتا ہے کہ اس کے علم میں اضافہ ہو، اور ہو سکتا ہے اس علم میں اضافے کی وجہ سے اس کے عمل میں بھی تبدیلی آئے، یعنی وہ اپنے عمل کو تبدیل کرنا چاہتا ہے اور وہ زیادہ قریب ہونا چاہتا ہے دین سے، تاکہ اس سوال کا جواب معلوم کر کے وہ اپنی زندگی کو صحیح طریقے سے گزار سکے۔ اور ایک اور سوال ہوتا ہے جو کہ ناپسندیدہ ہے، اور وہ سوال کون سا ہوتا ہے؟ جو صرف جان بوجھ کر کیل و کال، حجت بازی، بحث و مباحثہ اور کسی بھی عمل سے دور رہنے کے لیے کیا جاتا ہے، جیسے کہ بنی اسرائیل نے کیا تھا۔ یاد ہے آپ کو پہلے پارے میں ہم نے پڑھا تھا کتنے بار بار وہ موسیٰ علیہ السلام کو واپس بھجواتے تھے اور پوچھتے جاتے تھے کہ وہ گائے کے بارے میں ہمیں اشتباہ ہو گیا ہے، یا ہمیں وہ برابر معلوم نہیں پڑتا ہے کہ کیسے ہم اس کو ذبح کریں اور کیسی ہو اور کیا ہو۔ تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ وہ اس حکم کو ٹالنے کے لیے یا اس حکم سے پیچھے ہٹنے کے لیے وہ بار بار سوال کر رہے تھے۔ تو ایسے سوال کو منع کیا گیا ہے، اور یہ دراصل ایک بہت ہی بہترین چونکانے والا اور الرٹ کرنے والا انداز ہے قرآن کریم کا۔ یس الونکا، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، وہ آپ سے پوچھتے ہیں، تو سامنے والا پھر کیا ہو جاتا ہے؟ تھوڑا سا الرٹ ہو جاتا ہے، ہوشیار ہو جاتا ہے، غور سے سنتا ہے کہ کیا سوال کرتے ہیں، کیا پوچھتے ہیں۔ تو یہاں جو بات پوچھی جا رہی ہے وہ آپ سے چاند کی گھٹتی بڑھتی تاریخوں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ چاند کی یہ تاریخیں ہمیشہ سے نسل انسانی کے لیے اٹریکشن کا باعث بنی رہی ہیں، پرکشش رہی ہیں، اور اس کے تعلق سے بہت زیادہ قصے، کہانیاں، توہم پرستی اور بہت ساری چیزیں اس سے منسوب ہیں۔ اور دیکھا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا معجزہ بھی ہے کہ اتنا بڑا، ایک کہنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے چاند کی طرح سورج، سیارہ، اور اتنی بڑی وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے وہ کس طرح سے گھٹتی ہے اور کس طرح سے بڑھتی ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ اور آپ دیکھیں گے چاند کو اگر آپ نے کبھی دیکھا ہو، قرآن میں اس کے لیے بہت اچھی تشبیہ دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہی ایک آیت میں فرمایا ہے کہ جب چاند گھٹ کر کھجور کی سوکھی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے، یعنی بالکل وہ چاند جو کہ بالکل نیا ہوتا ہے، جب وہ نظر آتا ہے گھٹ، اتنا گھٹ جاتا ہے، اتنا گھٹ جاتا ہے کہ بالکل باریک ایک وہ راؤنڈ رہ جاتا ہے، ایک ہاف سرکل۔ اسی بنا پر آپ دیکھتے ہوں گے کہ چاند کی تاریخیں، یعنی جب عید وغیرہ کے معاملات ہوتے ہیں یا پھر رمضان شروع ہونا ہوتا ہے تو بہت غور سے چاند دیکھا جاتا ہے، کیونکہ نئی تاریخوں کا چاند جلدی نظر نہیں آتا۔ تو یہ چاند کا گھٹنا بڑھنا ہمیشہ سے انسان کے لیے پرکشش رہا، اور تھوڑا سا اس میں انسان کو تجسس بھی رہا ہے کہ یہ چاند کیوں گھٹتا بڑھتا ہے۔ یہ ایک ایسا منظر ہے جس نے ہر زمانے میں انسان کی توجہ اپنی طرف کھینچی ہے، اور اس کے متعلق بہت سارے اوہام، تخیلات، رسم و رواج ہر دور کی قوموں میں رائج رہے، اور بلکہ اب تک بھی رائج ہیں۔ اسی طرح سے اہل عرب میں بھی چاند کی ان تاریخوں کی وجہ سے بہت ساری توہم پرستی موجود تھی، چاند سے اچھے یا برے شگون لینا، بعض تاریخوں کو اپنے لیے خوشی کا باعث سمجھنا اور بعض کو اپنے لیے نحوست کا سبب سمجھنا، یا پھر کسی تاریخ کو اپنے لیے مبارک سمجھنا کہ اس تاریخ کو تو سفر کر سکتے ہیں، اور کسی تاریخ کو اپنے لیے غلط سمجھنا کہ اس دن سفر کریں گے تو ہمارے ساتھ کوئی حادثہ ہوگا۔ اسی طرح سے شادی بیاہ کے معاملوں میں کچھ تاریخوں کو منحوس خیال کرنا اور کچھ تاریخوں کو خوشی کا باعث سمجھنا. تو یہ چاند کے طلوع ہونے میں یا غروب ہونے میں ختم ہونے میں جو کمی بیشی آتی ہے یا اس پر کبھی گہن لگ جاتا ہے تو کیا اس کا کوئی اثر انسانی قسمتوں پر بھی پڑتا ہے؟ یہ تمام چیزیں دوسرے جاہل قوموں کی طرح اہل عرب میں بھی پائی جاتی تھیں اور آج بھی بہت سارے مسلمانوں میں توہم پرستی اب تک موجود ہے اور اس کی بنا پر مختلف قصے کہانیاں اور ایسی چیزیں رائج تھیں کہ جس کو وہ حقیقت سمجھتے تھے. اسی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا. جواب میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ گھٹتا بڑھتا چاند تمہارے لیے اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایک قدرتی کیلنڈر ہے جو آسمان پر نمودار ہو کر دنیا بھر کے لوگوں کو بیک وقت ان کی تاریخوں کا حساب بتاتی رہتی ہے. یہ کیلنڈر حساب بتاتا رہتا ہے. حج کا ذکر اس میں خاص طور سے کیا گیا ہے کیونکہ عرب لوگ حج کو بہت اچھی طرح پہچانتے تھے. ان کی زندگی کا، ان کی معاشیت کا، ان کی تمدنی زندگی کا دار و مدار ہی دراصل حج پر تھا، کیونکہ یہ چار مہینے وہاں امن و امان رہتا، بزنس خوب پھلتا پھیلتا، راستے محفوظ ہوتے اور کاروبار فروغ پاتے تھے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں، یہ چاند سے جتنی بھی باتیں منسوب ہیں یا اوہام یا جو بھی توہم پرستی اس سے منسوب ہے، یہ سب غلط ہے. چاند کا انسانی زندگی پر ویسے کوئی اثر نہیں پڑتا کہ فلاں تاریخ فلاں کا ستارہ یہ ہے یا فلاں کا ستارہ وہ ہے، یا چاند گہن ہوگا تو اس سے جو پریگننٹ خواتین ہیں ان کے اوپر کچھ اثر پڑے گا، بچے نابینا پیدا ہوں گے. آپ خود بتائیے کہ ہمارے یہاں کتنا مشہور ہے، خود مسلمانوں میں جو پریگننٹ خاتون اگر وہ چاند گہن یا سورج گہن کو دیکھ لے تو کہتے ہیں کہ بچہ 100% اب نارمل پیدا ہوگا، نعوذ باللہ. تو آپ دیکھیں کہ یہ سب کیا ہے، یہ وہی جاہلانہ رسم و رواج ہے، یہ وہی جاہلانہ توہم پرستی ہے، اور یہ وہی باتیں ہیں جو جاہلیت کے زمانے میں دوسری قومیں یا مشرقین عرب کیا کرتے تھے. آج مسلمانوں میں وہی چیزیں بدرج عتم ابھی بھی موجود ہیں، یہ پائی جاتی ہیں. تو کہا جا رہا ہے کہ نہیں، یہ چاند کا اثر کچھ نہیں ہے انسانی زندگی پر، یہ تو صرف تمہیں تاریخیں بتاتا ہے، یہ تمہاری گنتی کا حساب کو پورا کرنے کے لیے، یعنی تمہاری گنتی کو پورا کرنے کے لیے چاند کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے مقرر کیا ہے کہ تم اس سے اپنی گنتی پوری کر سکو، حج کے مہینے معلوم کر سکو، حیض کی مدت معلوم کر سکو، عدت کی مدت معلوم کر سکو. آپ دیکھیں کہ اسلام ایسا مذہب نہیں ہے بے وقوفوں کا یا پھر بس کیسا بھی زندگی گزار لیے، نہیں. آپ مسلمان ہیں تو آپ کو ہر تاریخوں کا حساب رکھنا ضروری ہے. آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اچھا ابھی کون سا مہینہ ہے، محترم مہینے کون سے ہیں، پھر آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ حالت حیض میں ہیں، آپ کے کتنے دن ہوئے ہیں. اگر آپ روزے میں رمضان میں ہیں تو آپ کو پھر تاریخوں کا حساب یاد رکھنا پڑے گا کہ آپ کے کتنے روزے چھوٹے ہیں. آپ عدت میں ہیں، کوئی خاتون کا شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کو اپنی عدت کی گنتی پوری کرنی ہوگی، اس کو یہ حساب رکھنا ہوگا کہ کس دن شوہر کا انتقال ہوا تھا اور اس حساب سے چار مہینے دس دن اس کے کب ہوتے ہیں. اسی طرح سے اگر کوئی متعلقہ خاتون ہے اس کو بھی اپنے دن کی گنتی شمار کرنی ہوگی کہ چاہے اگر وہ عدت میں ہے یا پھر اگر وہ رجوع کی حالت میں ہے. تو جب تک کہ مہینوں کا اور دنوں کا حساب آپ نہیں رکھیں گے آپ یہ کوئی کام نہیں کر سکتے، اسلام کے احکامات پر عمل بھی نہیں کر سکتے. تو یہاں پر بتایا گیا کہ چاند جو ہے یہ انسانی زندگی پر اس کا کوئی اثر نہیں ہے. جو ہمارے یہاں پر توہم پرستی ہے کہ پریگننٹ خواتین کو چاند گہن کے دوران باہر نہیں نکالا جاتا ہے، تو یہ سب بیکار کی باتیں ہیں. اسی طرح سے ہمارے یہاں پر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اماؤس اور پونم، یہ دو نام اکثر آپ نے ہمارے ہر کیلنڈر میں بھی لکھے دیکھے ہوں گے، اماؤس کی رات اور پونم کی رات، اور مجھے لگتا ہے شاید اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے. اسی بنا پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر غیر مسلم خواتین کچھ مانگنے کے لیے آتی ہیں کہ اماؤس ہے کچھ دے دو، یعنی یہ سمجھا جاتا ہے کہ اماؤس کی رات کو منحوس سمجھا جاتا ہے کہ اگر ہم نے اس میں کچھ دیا نہیں تو کچھ مصیبت ہمارے اوپر آ جائے گی. یا پھر اقرب کی کچھ تاریخیں ہوتی ہیں، شاید کچھ کیلنڈرز میں یہ بھی بات لکھی ہوتی ہے، اقرب قمر در اقرب لکھا ہوتا ہے. تو یہ بھی کیا ہے، دراصل وہی توہم پرستی ہے. کے شادی کی تاریخیں نہ رکھنا اس دوران میں، اور یہ سمجھنا کہ اگر ان تاریخوں میں ہم شادی رکھتے ہیں، یہ شادی ہوتی ہے، نکاح ہوتا ہے، تو وہ نکاح کچھ نہ کچھ طریقے سے ختم ہو جائے گا، یا کچھ نہ کچھ کہنا چاہیے نا کہ بس اس کے تعلق سے یہ ذہن میں رکھنا کہ بدشگونی ہو جائے گی، یا وہ چاند کی تاریخ میں ہمارے لیے منحوس ثابت ہوں گی، تو یہ سب کوئی حقیقت اس کی نہیں ہے. کوئی تاریخ بدشگونی کی نہیں ہوتی، نہ کوئی تاریخ منحوس ہوتی ہے. یہ تو انسان کی زندگی کے مد و جزر ہیں جو اس کی زندگی میں آتے ہیں، کہ اگر اچھا ہونا ہے تو ہر حال میں اچھا ہوگا، اور اگر اس کی زندگی میں یہ لکھ دیا گیا ہے کہ اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ اس کو چکر میں آنا ہے، یا کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ حادثہ ہونا ہے، تو اس کے لیے پھر کوئی تاریخیں اس کی محتاج نہیں ہیں، وہ ہر حال میں ہو کر رہیں گی. تو کہا گیا کہ وہ آپ سے چاند کی گھٹتی بڑھتی تاریخوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجیے کہ یہ تو تمہاری دنوں کو مقرر کرنے کے لیے ہے. مواقع دراصل دیکھا جائے تو وقت کی جمع میقات ہے، اور میقات کی جمع مواقع ہے، اور اس کا روٹ ورڈ واو قاف تے ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگوں کی تاریخ متعین کرنے کے لیے ہے، اور کوئی خاص بات نہیں ہے اس میں. وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَعْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا، اور ان سے کہو کہ یہ کوئی نیکی کا کام نہیں کہ تم اپنے گھروں میں ظُهُورِهَا پیچھے کی طرف سے داخل ہو. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، لیکن نیکی کیا ہے کہ اصل میں نیکی تو یہ ہے کہ آدمی اللہ کی ناراضی سے بچے، اللہ سے ڈرے. اہل مکہ یا مشرکین عرب حج کا احرام باندھ لیتے، تو اب ان کا یہ ہوتا کہ حج کے لیے جب احرام باندھ لیتے اور اپنے گھروں میں دروازے سے داخل نہ ہوتے تھے، اور کیا کرتے تھے بلکہ پیچھے سے دیوار کود کر یا دیوار میں کھڑکی سے بنا کر داخل ہوتے تھے، اور سفر سے واپسی پر بھی وہ گھروں میں پیچھے سے داخل ہوا کرتے تھے. تو اس آیت میں نہ صرف اس رسم کی تردید کی گئی ہے، بلکہ تمام توہم پرستی پر یہ کہہ کر ضرب لگائی گئی کہ نیکی دراصل اللہ سے ڈرنے اور اس کے احکام کی خلاف ورزی سے بچنے کا نام ہے. ان بے معنی رسموں کو نیکی سے کوئی واسطہ نہیں، جو محض باپ دادا کی اندھی تقلید میں بڑھتی جا رہی ہیں، اور جن کا انسان کی سعادت و شکاوت سے کوئی تعلق نہیں. یعنی وہ لوگ کیا سمجھتے تھے کہ اب ہم نے احرام باندھ لیا ہے یا اب ہم سفر سے آئے ہیں تو گھر کے سامنے کے دروازے سے داخل ہوں گے تو کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. وہ نیکی اس بات کو سمجھتے تھے کہ گھر میں پیچھے کے دروازے سے داخل ہوتے تھے، اور سفر سے واپسی پر بھی وہ پیچھے کے دروازے سے داخل ہوتے تھے. تو یہ ایک توہم پرستی تھی دراصل ان کی، یعنی وہ ایک مخصوص طریقے کو داخل ہونے اور نکلنے کو وہ نیکی سمجھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ نیکی یہ نہیں ہے، بلکہ نیکی کیا ہے؟ جو اللہ کی ناراضگی سے بچے، جو اللہ سے ڈرے، جو اللہ کی خاطر نیک کام کرے. اور اسی طرح سے ملتی جلتی کوئی رسم ہمارے یہاں موجود ہے، بتا سکتے ہیں آپ لوگ؟ جی ہاں، ہم مسلمانوں کے یہاں پر گائز ہیں اس طرح کی کوئی رسم. جی ہاں، ہمارے یہاں بھی کہا جاتا ہے نا کہ قرآن کی طرف پیٹھ نہ کرو، یا پھر کعبۃ اللہ کی طرف پیٹھ نہ کرو. کعبۃ اللہ یعنی جب عمرہ کے لیے یا حج کے لیے لوگ جاتے ہیں، تو جب وہاں سے واپس نکلتے ہیں تو الٹا الٹا چل کر آتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے اللہ کے گھر کی طرف پیٹھ کر دی تو یہ اس کی بے ادبی یا بے حرمتی ہوگی. نہیں، یہ ہماری خود ساختہ بنائی ہوئی چیزیں ہیں، یہ ہماری توہم پرستانہ رسمیں ہیں. تو اس سے نیکی کا کوئی واسطہ نہیں، نیکی کا کوئی تصور نہیں. ہمارے یہ کہتے ہیں قرآن کی طرف پیٹھ نہ کرو، قبلے کی طرف پیٹھ نہ کرو. اتنی مشکل، اتنی زیادہ بے جا پابندیاں ہم نے اپنے اوپر لگا لی ہیں کہ اگر آج ہماری نئی جنریشن دین کی طرف آنا چاہے نا، یقین جانیے ہماری ان بے جا پابندیوں کی وجہ سے وہ متنفر ہو جائے. تو دین کو آسان بنایا جائے، زبردستی کی بیڑیاں اپنے گلوں میں نہ ڈالی جائیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پر توہم پرستی میں مبتلا ہونا کہ ایسا کریں گے تو ایسا ہو جائے گا اور ویسا کریں گے تو ویسا ہو جائے گا، اتنی باتیں، اتنی چیزیں ہمارے یہاں پر رائج ہو گئی ہیں کہ جس کا دین اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، لیکن ہم اس کو دین اسلام سمجھ کر کیے جا رہے ہیں اور جو ہے اسی پر ڈٹے ہوئے ہیں. تو یہ کسی کی طرف جو پیٹ کرنے کی بات آتی ہے، یا پیٹ کر کے نہیں جانا جو کہتے ہیں، یہ سب جاہلانہ رسم و رواج ہے، یعنی اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں، یعنی جن بھی چیزوں کا اسلام سے تعلق نہیں ہوگا اس کا مطلب کیا تھا، وہ جاہلیت کے زمانے میں ہوتے تھے، اور جاہلیت کا زمانہ کون سا ہے، جو اسلام سے پہلے کا زمانہ تھا، کیونکہ اسلام سب سے زیادہ ماڈرن، سب سے زیادہ ایسا دین ہے کہ جو جدید بھی ہے اور قدیم بھی ہے، جس نے زمانے کو ساتھ لے کر چلنے کی، انسان کی خواہشات کی، انسان کے جو فطری تقاضے ہیں ان سب کو ملحوظ رکھا گیا ہے، فطرت سے ہم آہنگ ہے ہمارا دین، فطرت سے دوری نہیں کرتا، پیدا نہیں کرتا، وَاتُ الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور تم آؤ اپنے گھروں میں ان کے دروازوں سے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ پیچھے سے آنا کوئی نیکی نہیں ہے، تم اپنے گھروں میں سامنے سے ہی آؤ، اصل کام کرنے کا کیا ہے، اللہ سے ڈرتے رہو، شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے۔ یعنی اصل چیز کیا ہے کہ کامیابی اگر ہم چاہتے ہیں تو ہمیں پھر تقوی اختیار کرنا ہوگا، اور یہ تقوی اتنی جگہ قرآن میں آیا ہے کہ آپ کسی بھی اس میں اس سے بچ نہیں سکتے۔ تو تقوی ہے کیا اصل میں، تقوی کہتے کسے ہیں، اور بارہا گزر چکا ہے، پہلے پارے میں ہی ہم نے پڑھا تھا کہ یہ کتاب کن کے لیے ہدایت ہے، متقین کے لیے ہدایت ہے، وہاں بھی ہم نے اس کو پڑھا تھا، پھر ابھی ہم نے روزے کے مقصد میں بھی پڑھا کہ روزے کا مقصد کیا ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو۔ اب اللہ سے ڈرنا کیسا ہوتا ہے، کہ انسان اللہ سے ایسا ڈرے کہ چاہے تنہائی ہو چاہے مجلس ہو، وہ اللہ کی خاطر اس کی ناراضگی کی وجہ سے ہر برے کام سے رک جائے۔ یہ ہوتا ہے تقویٰ، کہ انسان یہ نہ دیکھے کہ میں تنہا ہوں مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، نہیں، بلکہ تنہائی میں اللہ سے ڈرنا اور ہر کام کو جو نافرمانی کے زمرے میں آتا ہے اس کو چھوڑ دینا اللہ کی خاطر، یہ تقویٰ ہے، بچتے ہوئے گزر جانا، اپنے آپ کو اپنے دامن کو بچاتے ہوئے کانٹے دار جھاڑیوں سے نکل جانا، یعنی یہ دنیا کی آلودگیوں سے، یہاں کے گناہوں کے راستوں سے، یہاں کے اٹریکشن سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے سیدھے راستے پر چلے جانا، یہ دراصل تقویٰ ہے۔ اور گناہ کی تعریف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں بتائی تھی کہ گناہ یہ ہے کہ جو تیرے دل میں کھٹک پیدا کرے اور تو اس بات کو برا جانے کہ لوگ اس سے مطلع ہوں، یعنی انسان کو اپنے دل میں کھٹک پیدا ہو کہ جو کام میں نے کیا ہے وہ غلط ہے، اور اس کو یہ بات بری لگے کہ میرا یہ کام لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے، تو سمجھ لو کہ وہ گناہ ہے۔ اس سے بڑھ کر ڈیفینیشن کوئی ہو ہی نہیں سکتی گناہ کی، اللہ کے رسول نے بہت اچھی طرح ہمیں ڈیفائن کر کے بتا دیا کہ گناہ کیا ہے۔ تو جب بھی ایسا محسوس ہو، جب بھی یہ لگے دل میں کہ ہمارا ضمیر ہمیں کچوکے لگا رہا ہو، ایک پن ہوتی ہے ہمارے اندر جو ہمیں چبھتے رہتی ہے، اگر ہم ذرا سا بھی غلط کام کر جائیں تو وہ ضمیر ہمارا چین سے نہیں بیٹھتا، وہ بتاتا ہے ہمیں، سب سے پہلے الارم ہمارے اندر ہی اٹھتا ہے، بجتا ہے۔ لیکن اب یہ انسانوں پر ڈیپینڈ ہے کہ وہ اس اندر والے الارم کو بجنے دیتے ہیں یا اس کو بند کر دیتے ہیں۔ اگر اس کو بند کر دیا تو پھر سدھرنے کے چانسز کم ہیں، تقویٰ نہیں آ سکتا، اور اگر اس کو ہونے دیا اور اس کی آواز سن لی تو الحمدللہ پھر سدھرنے کے چانسز ہیں اور تقویٰ پیدا ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ لڑکیاں اس کورس میں یا قرآن کو پڑھنے کے لیے بہت سارے لوگ آئیں گے اور آتے رہتے ہیں، لیکن کیا اس کے تقاضے سب پورے کرتے ہیں؟ نہیں۔ تو جس کے دل میں ڈر ہوگا اور جس نے اپنے ضمیر کو زندہ رکھا ہوگا وہی اس کے تقاضوں کو پورا کر سکتا ہے۔ تو اصل چیز ہے کہ لعلکم تفلحون، تم اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا، وقاتلوا، اور تم لڑو. لیکن کیسے لڑو, کہاں لڑو, کس لیے لڑو؟ فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں. کن سے لڑو؟ الذین یقاتلونکم, ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں, جو تمہارے خلاف تلوار اٹھاتے ہیں. لیکن پھر کیا, کس چیز سے روک دیا گیا؟ لڑنے کے لیے تو کہا جا رہا ہے, لیکن ساتھ میں تاکید کیا ہے؟ ولا تعتدوا, اور نہ تم زیادتی کرو, نہ تم حد سے بڑھو. اسلام جو ہمیں احکام دیتا ہے جنگ کے, اس سے بہتر اور اس سے زیادہ سنہرے اصول آپ کو دنیا کی کسی ہسٹری میں نہیں ملیں گے. یہاں پر اس آیت کو بغیر کسی سیاق و سباق کے کوٹ کر دیا جاتا ہے, آؤٹ آف کانٹیسٹ, کہ بس لڑو اور مارو. یعنی اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا کہ جہاں کوئی دیکھے بس اس کو اڑا دیا جائے, سر قلم کر دیا جائے. نہیں, یہاں میدان جنگ کی بات کی جا رہی ہے, اور میدان جنگ میں تو پیٹ پھیر کے بھاگنا یا پھر دشمن کا مقابلہ نہ کرنا, یہ تو پھر کیا ہوا؟ بزدلی ہوئی. یہ تو ہر کوئی کہہ سکتا ہے. تو یہاں پر دراصل میدان جنگ کی بات کی جا رہی ہے کہ جو لوگ تمہارے راستے میں رکاوٹ ڈالیں, جو اللہ کی بندگی سے روکیں, جو اس بنا پر تمہارے دشمن بن گئے ہیں کہ تم نے صحیح ہدایت کو پا لیا ہے اور تم اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہو اور تم اللہ کے بنائے ہوئے نظام پر چلنا چاہتے ہو, اس بنا پر تم پر وہ ظلم و ستم کر رہے ہیں, تمہیں اپنی اصلاح نہیں کرنے دے رہے بلکہ تمہارے بیچ میں وہ مزاحمت کر رہے ہیں, اپنی طاقت استعمال کر رہے ہیں, تو لہٰذا پھر ان سے جنگ کرو. ابھی ہجرت سے پہلے کیا تھا؟ مسلمان کمزور تھے, منتشر تھے, لیکن اب کیا ہوا؟ ہجرت کے بعد وہ ایک جگہ جمع ہو گئے, ایک چھوٹی سی اسٹیٹ ان کی بن گئی. جب تک کہ مسلمان کمزور اور منتشر تھے, اس وقت کیا کہا گیا؟ صرف تبلیغ کا حکم دیا گیا, اور یہ فوراً قتل کرنے کا حکم نہیں دیا گیا, یہ فوراً جنگ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا, نہیں, بلکہ 13 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تبلیغ کی, صرف صبر کیا, صرف سہتے رہے اور اپنے حسن اخلاق کا مظاہرہ کرتے رہے. لیکن جب بعد میں مدینہ ہجرت کر گئے, تو اس کے بعد بھی 2 سال کے بعد پھر اس وقت حکم آیا کہ جب اب وہ تم سے جنگ کے لیے آتے ہیں تو پھر تم بھی جنگ کرو. اب ایسے تو نہیں ہو سکتا نا کہ کوئی ہم سے جنگ کرنے کے لیے آیا اور ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں. نہیں, تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ ایسی صورت میں جب وہ تمہیں روکتے ہیں اللہ کے نظام کو اس زمین پر رائج کرنے نہیں دیتے, لہٰذا اب تم کیا کرو؟ ان سے جنگ کرو. لیکن ساتھ میں تاکید یہ کر دی گئی کہ ولا تعتدوا, تم زیادتی نہ کرو. ہاں, جب میدان جنگ میں تلوار کا جواب تلوار سے دیا جائے گا, لیکن زیادتی کرنے سے منع کیا گیا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ ان اللہ لا يحب المعتدین, کہ نہیں پسند کرتا اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو, یہ نہیں محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں سے. اگر آپ جنگ کے اصول اور احکامات دیکھیں گے احادیث میں, تو آپ حیران رہ جائیں گے. حدیث میں مفہوم کچھ اس طرح سے آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معبود خانے نہ ڈھائے جائیں, اس میں جو عبادت کرنے والے ہیں ان کو تکلیف نہ دی جائے, بوڑھے, معذور, بچے اور عورتوں کو ان کو قتل نہ کیا جائے, درخت نہ جلائے جائیں اور عمارتیں مسمار نہ کی جائیں, کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کی جائے گی, اور اگر کوئی جو پناہ طلب کرے گا چاہے وہ حالت جنگ ہی میں کیوں نہ ہو تو تب بھی اس کو پناہ دے دی جائے گی. ایون ابھی جو دشمن تھا آپ کا اور وہ آپ سے کہتے کہ میں تمہاری پناہ میں آتا ہوں, تو اب یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ اس کو اپنی پناہ میں لے کر اس کے گھر تک یا اس کی جگہ تک اس کو پہنچا دیں. بچوں اور عورتوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا. دوسری اہم بات یہ کہ اگر میدان جنگ میں کوئی یہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ, یعنی وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے اور اقرار کر لیتا ہے ایمان کا, تو اس صورت میں بھی اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا. اور اس کے بارے میں اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ عمل ہمارے سامنے آتا ہے کہ جب انہوں نے کسی جنگ میں ایک شخص کو قتل کر دیا, آپ کے سامنے یہ معاملہ لایا گیا اور آپ سے کہا گیا کہ اللہ کے رسول, ایک شخص نے لا الہ الا اللہ پڑھا, لیکن اس وقت جب میں نے تلوار اس کے اوپر اٹھا لی تھی, تو اس نے اپنے جان کے ڈر سے یعنی جان کو بچانے کے لیے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، لیکن میں نے اس کو قتل کر دیا کیونکہ وہ صرف اپنی جان بچانا چاہ رہا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر اتنے زیادہ آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا اور آپ اتنی دفعہ یہ فرماتے رہے کہ زید تو نے اسے قتل کر دیا، تم نے اسے قتل کر دیا، جبکہ اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تھا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول یہ جملہ اتنی بار دہراتے رہے کہ ہم نے سوچا کہ کاش ہم اسے قتل نہ کرتے اور آپ سے سم اب خاموش ہو جاتے۔ تو یعنی اس سے دراصل آپ کی ناراضگی کا اظہار ہو رہا ہے کہ آپ نے یہی بات ارشاد فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ اس نے جان بچانے کے لیے لا الہ الا اللہ کہا تھا یا واقعی میں وہ ایمان لے آیا تھا۔ تو ہم کسی کے دل کا حال ہم نہیں جان سکتے، کسی پر ہم الزام نہیں لگا سکتے، کیونکہ اس کے دل میں کیا ہے وہ اللہ کو معلوم ہے۔ ہم کس چیز کو دیکھیں گے؟ اس کی ظاہری حالت کو دیکھیں گے۔ تو لہٰذا کہا گیا کہ زیادتی نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مومن کی جنگ صرف اور صرف اللہ کی خاطر ہوتی ہے، وہ مادی اغراض کے لیے نہیں لڑتا، وہ ٹیریٹوریل اس کے لیے نہیں لڑتا، زمینوں کے لیے نہیں لڑتا، وہ یہ نہیں چاہتا کہ اس کی زمینیں بڑھتی چلی جائیں، اس کی بادشاہت میں اضافہ ہو، نہیں، بلکہ وہ اللہ کی خاطر لڑتا ہے۔ اس کا مقصد دنیا کی مال غنیمت نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو چاہتا ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، اللہ کی زمین پر اللہ کا حکم نافذ ہو۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ تو وہ اس کے نزدیک دنیا کی کوئی مال و دولت نہیں ہے۔ پھر یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام ہم یہ تعلیم دیتا ہے کہ ان لوگوں پر ہاتھ اٹھاؤ جو دین حق کی راہ میں مزاحمت کرتے ہیں، اور جو نہیں کرتے ان پر ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ یہ اس سے بھی منع کیا گیا ہے کہ لڑائی میں جاہلیت کے طریقے استعمال نہ کرو۔ عورتوں اور بچوں اور بوڑھوں اور زخمیوں پر دست درازی کرنا یہ بھی منع ہے۔ دشمن کے مقتولوں کا مسلح کرنا وہ بھی منع ہے۔ کھیتوں اور مویشیوں کو خواہ برباد کرنا اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اور دوسرے تمام وحشیانہ اور ظالمانہ افعال حد سے گزرنے کی تعریف میں آتے ہیں، اور حدیث میں ان سب کی ممانعت آتی ہے۔ یہاں پر آیت بھی یہی بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ قوت کا استعمال وہیں کیا جائے جہاں وہ ناگزیر ہو، اور اسی حد تک کیا جائے جتنی کہ اس کی ضرورت ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کی سویلائزڈ قومیں اور پہلے کی گزری ہوئی بہت سی اقوام، انہوں نے کیا کیا؟ آپ کو معلوم ہے کہ آج تک جرمن میں ہٹلر نے ایسے اس نے وہ پیدا کیے تھے، ایسے اس نے وہ بنائے جہاں پر لوگوں کے لیے نئی نئی قسم کے ظلم کے نئے طریقے ایجاد کرتے تھے، اور ظلم کے نئے نئے طریقوں سے لوگوں کو ٹارچر کیا جاتا تھا۔ ٹارچر سیلز کو کہیں گے کہ جہاں پر اس قدر اذیت ناک سزائیں دی جاتی تھی کہ اگر آج آپ پڑھیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، اور آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ کیا انسان اس قدر بھی درندہ بن سکتا ہے، اور کیا اس کو ایسی بھی سزا دی جا سکتی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کبھی بھی کسی کو سزا دینی ہے تو اس کو آگ کی سزا نہیں دی جائے گی، یعنی آگ میں اسے نہیں جلایا جائے گا۔ جب علی رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو آگ کی سزا دی تھی، یعنی ان کو جلا دیا تھا، تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ناپسند کی تھی کہ آگ کے عذاب دینے سے منع کیا گیا ہے۔ تو کسی پر بھی ظلم حد سے بڑھ کر نہیں کیا جائے گا۔ یہی تو وہ چیز ہے کہ اسلام جب آتا ہے اور اسلام کی تعلیمات جب انسان کے اندر گھر کر جاتی ہیں تو وہ اپنی طاقت کا بیجا استعمال نہیں کرتا، اسے کنٹرول کرنا آ جاتا ہے۔ اس کی ساری طاقت، اس کی ساری دشمنی صرف اس حد تک ہوتی ہے جتنی کہ ہونی چاہیے، وہ اس میں حد سے آگے نہیں بڑھتا۔ وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ۔ وَقْتُلُوهُمْ، اور قتل کرو ان کو، حیث ثقفتموہم، جہاں کہیں تم ان کو پاؤ۔ وَأَخْرِجُوهُمْ، اور نکالو ان کو، من حیث اخرجوکم، جہاں سے نکالا انہوں نے تم کو۔ ثقفہ، ثقفتموہم، تے کاف فے سے ہے، کسی کام کو کرنے میں مہارت سے کام لینا، کسی چیز کو پا لینا، یا پھر مہارت کی نگاہ سے کسی چیز کا ادراک کر لینا۔ تو یہاں پر سکیف سے منہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جہاں کہیں کسی روڈ پر اگر وہ تمہیں نظر آ رہے ہیں، شہر میں کہیں نظر آ رہے ہیں اور تم جہاں ان کو دیکھو تم ان کو قتل کر دو، نہیں۔ اسلام شہریوں کو قتل کرنے کے بالکل خلاف ہے۔ قتل صرف ان کو کیا جائے گا جو جنگ کے لیے آئے ہیں، ورنہ نہتے لوگوں پر ہتھیار اٹھانا یہ اسلام کی عادت نہیں ہے اور نہ ہی اسلام کے اصول ہیں۔ تو یہاں ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ تم بھی ان کو وہاں سے نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا تھا۔ کہاں سے نکالا تھا انہوں نے مسلمانوں کو؟ جی جی ہاں، بیت اللہ سے انہوں نے نکالا تھا، نکلنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اب آگے جو بات فرمائی جا رہی ہے، والفتنۃ اشد من القتل۔ کیوں؟ کیونکہ فتنہ قتل سے زیادہ شدید ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ فتنہ کیا ہوتا ہے۔ یہاں پر فتنے کا معنی وہی ہوگا جس میں انگریزی کا لفظ پرسیکیوشن استعمال ہوتا ہے، یعنی کسی گروہ یا شخص کو محض اس بنا پر ظلم و ستم کا نشانہ بنانا کہ اس میں اس وقت کے رسم و رواج اور خیالات کو چھوڑ کر کچھ دوسرے خیالات کو یا حق کو قبول کر لیا ہے۔ تو صرف اس بنا پر کسی سے دشمنی مول لی جائے یا صرف اس بنا پر کسی سے بیر باندھ لیا جائے کہ وہ اس وقت کے حالات پر عمل نہیں کرنا چاہتا بلکہ کوئی اور نئے طریقے پر عمل کرنا چاہتا ہے، انہوں نے جو کام کیا تھا مشرکین مکہ نے کہ پہلے تو وہاں کے رہنے والوں پر زندگی تنگ کر دی، جب وہ لوگ وہاں سے مجبور ہو کر ہجرت پر مجبور ہو گئے تو ہجرت کے بعد جب وہ وہاں پر بیت اللہ گئے عمرہ کرنے کے لیے تو انہیں عمرہ کرنے سے بھی روک دیا، اور ہر طرف سے وہ مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کر کے لوگوں کو جمع کر کے مسلمانوں کے خلاف اکسا رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اب مسلمانوں کو اس لیے حکم دیا گیا کہ تم ان سے جنگ کیوں کرو؟ کیونکہ وہ فتنہ پھیلا رہے ہیں، وہ سازشوں میں لگے ہوئے ہیں، اور فتنہ جنگ سے زیادہ یا قتل سے زیادہ شدید ہے، یعنی قتل سے اشد تر، قتل سے شدید فتنے کو کہا گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ٹھیک ہے انسانی خون بہانا بہت برا کام ہے، لیکن جب کوئی انسانی گروہ زبردستی دوسروں پر اپنی فکر کو مسلط کرے اور لوگوں کو حق کو قبول کرنے سے روکے تو پھر وہ کیا ہو جائے گا؟ فتنہ ہو جائے گا۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ فتنہ قتل سے بھی بڑھ کر ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اہل مکہ کا صرف یہی رویہ نہیں تھا کہ انہوں نے مسلمانوں کو تکلیف دی، بلکہ وہ ایسے ایسے طریقے نئے لا رہے تھے یا کوئی نہ کوئی پروپیگنڈا ایسا کر رہے تھے جس کی بنا پر نئے آنے والے مسلمان وہ اسلام سے برگشتہ ہو رہے تھے۔ تو اس بنا پر کہا گیا کہ اب تو ان کا ہاتھ روکنا ضروری ہے، اب ان کا کچھ نہ کچھ انجام ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ فتنہ پیدا کر رہے ہیں اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُهُمْ إِنَّ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، اور مسجد حرام کے قریب جب تک وہ تم سے نہ لڑے تم بھی نہ لڑو، مگر جب وہ وہاں لڑنے سے نہ چکے تو تم بھی بے تکلف انہیں مارو، کہ ایسے کافروں کی یہی سزا ہے۔ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، ان کی یہی جزا ہے، یہ سزا ہے۔ چونکہ یہاں پر ہم جانتے ہیں نا کہ مسجد حرام میں لڑنا منع ہے، وہاں پر درختوں کو کاٹنا منع ہے، وہاں کی گری پڑی چیز اٹھانا منع ہے، اور وہاں پر جنگ کرنا سب سے زیادہ بڑا وہ کیا کہا گیا ہے، جس سے منع کیا گیا ہے۔ صرف فتح مکہ کے وقت اللہ کے رسول کے لیے کچھ دیر کے لیے اس چیز کو حلال کیا گیا تھا، ورنہ وہاں پر جنگ کرنا منع ہے، اور اس کے بارے میں بہت وعید آئی ہے کہ جو وہاں کے رہنے والے لوگوں کو تکلیف دے گا یا کوئی کسی بھی طرح سے وہاں کے لوگوں کو تکلیف پہنچائے گا یا کعبۃ اللہ کو، تو اس کے لیے بہت زیادہ وعید آئی ہے احادیث میں، جب انشاءاللہ تعالی ہم وہ آگے کے لیسن میں دیکھیں گے جہاں پر بیت اللہ کا ذکر آئے گا۔ تو پہلی بات تو وہاں لڑنا نہیں چاہیے، لیکن اگر وہ لڑ رہے ہیں تو پھر تم بھی وہاں لڑو، کیونکہ کفر کرنے والوں کی یہی جزا ہے۔ فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، اب یہ ایک جملے میں بہت ساری باتیں بتا دی گئی ہیں کہ پھر اگر وہ باز آ جائے تو پھر کیا کرو، جان لو کہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے، یعنی پھر تم زبردستی صرف ضد اور ہٹ دھرمی کی بنا پر، یا چونکہ پہلے انہوں نے دشمنی کی تھی تو تم اب بلا وجہ دشمنی ان سے مول نہ لو، یا بلا وجہ تم ان کے اوپر پھر ظلم نہ کرو۔ اگر وہ ان چیزوں سے باز آ جاتے ہیں تو پھر مسلمانوں کا بھی کیا کام ہے کہ وہ اس سے باز آ جائیں۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً، اور تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، فَلَا عُدْوَانَ، تو پھر ان پر کوئی زبردستی نہیں، اللہ علی الظالمین، سوائے ان لوگوں کے جو ظلم کر رہے ہیں۔ یعنی پھر اگر وہ باز آ جائیں تو سمجھ لو کہ ظالموں کے سوا اور کسی پر دست درازی روا نہیں۔ یعنی اگر وہ تم سے زبردستی کر رہے ہیں تو اس صورت میں تمہیں بدلہ لینے کی تو اجازت ہے، لیکن اگر وہ باز آ جاتے ہیں تو پھر تم زبردستی ان کے لیے کوئی راہ تلاش نہ کرو۔ یعنی لڑائی اگر وہ چھوڑ دیتے ہیں تو تم بھی چھوڑ دو۔ یعنی وہی صفت تم اپنے اندر پیدا کرو کہ لڑائی انتقام کی پیاس بجھانے کے لیے نہ ہو بلکہ اللہ کی خاطر ہو۔ دین کا راستہ اگر صاف ہو جائے تو پھر کسی سے زبردستی لڑائی نہ کرو۔ ہاں اگر وہ لوگ راستے میں روڑے اٹکا رہے ہیں اور تکلیف دے رہے ہیں تو پھر اس وقت تمہاری بھی ذمہ داری ہے کہ تم ان سے بدلہ لے سکتے ہو۔ فتنے کا لفظ یہاں پر دوبارہ آیا ہے، اور یہاں آیا ہے کہ اس وقت تک لڑتے رہو جب تک کہ فتنہ باقی نہ رہے۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا اس لیے بنائی ہے کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کا قانون چلے۔ تو اگر پہلے تو دعوت دی جائے گی دین کی، اگر کوئی نہیں مانے گا تو پھر اس وقت اس صورت میں اس سے جنگ کی جائے گی، اور اگر کوئی جان بوجھ کر مسلمانوں کے پیچھے پڑا رہے گا تو اس صورت میں بھی اس سے جنگ کی جائے گی۔ یہاں پر فتنے سے مراد وہ حالت ہے جس میں دین اللہ کے بجائے کسی اور کے لیے ہو، اور لڑائی کا مقصد یہ ہے کہ فتنہ ختم ہو جائے اور دین صرف اللہ کے لیے ہو جائے، یعنی زمین پر صرف اللہ تعالیٰ کی حکمرانی ہو۔ اور دین کے معنی کے بارے میں جب ہم تحقیق کرتے ہیں تو اس کی تشریح ہمارے سامنے یہی آتی ہے کہ اللہ کے بندوں پر اللہ کی فرمان روائی ہو، اللہ کا حکم قائم ہو جس میں اللہ کے قانون کے مطابق زندگی بسر کی جائے، اور اگر جب اللہ کے قانون کے مطابق زندگی بسر کرنا ممکن نہ رہے اور لوگ اس پر حاوی ہونے لگے تو یہی فتنے کی حالت ہے۔ لہٰذا ایسے وقت میں پھر جنگ کی جائے گی تاکہ لوگ اللہ کی بندگی کریں اور اللہ ہی کے حکم کو بجا لائیں اور اللہ کے قانون کے فرما بردار رہیں۔ پھر باز آ جانے سے مراد یہ ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر کوئی مسلمان بن جائے، نہیں، وہ چاہے عبادت کس کی بھی کریں، وہ کسی بھی قوم اور مذہب کے لوگ ہوں، لیکن اگر وہ بلا وجہ کچھ ایسی چالیں نہیں چلتے ہیں جس سے مسلمانوں کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ مطیع بن کر رہ رہے ہیں، فرما بردار بن کر رہ رہے ہیں۔ تو اگر ان کی طرف سے کوئی فتنے کا امکان نہ ہو تو پھر بلا وجہ ان کے اوپر دست درازی نہ کی جائے۔ کیوں؟ کیونکہ مذہب کی آزادی ہے، آپ زبردستی کسی کا مذہب نہیں بدل سکتے، آپ زبردستی کسی کا دین نہیں بدل سکتے، لیکن اگر وہ آپ کے کام میں رکاوٹ ڈال رہے ہوں اور اللہ کے دین کو غالب کرنے میں آپ کو تکلیف دے رہے ہوں تو اس صورت میں پھر ان سے نپٹا جا سکتا ہے۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات القصاص، حرام مہینوں کا بدلہ حرام مہینے ہی ہیں، اور تمام حرمتوں کا لحاظ برابری کے ساتھ ہوگا۔ کون کون سے ہیں حرام مہینے؟ جی، رجب، اور جی ہاں بتائیے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ چار مہینے، تین مہینے ایک ساتھ ہیں اور رجب کا مہینہ الگ سے ہے، یہ چار مہینے محترم مہینے یا حرام مہینے کہلاتے ہیں، اور ان مہینوں میں جنگ بندی، یعنی جنگ بند ہو جاتی تھی۔ اہل عرب اتنے زیادہ جنگوں میں آگے تھے لیکن اس کے باوجود بھی ان مہینوں کا وہ احترام کرتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ کبھی اس کو اپنے لیے حلال اور
حلال کر لیتے اور کبھی دوسرے مہینے کو حرام کر لیتے، لیکن بہرحال ان سب بگاڑ کے باوجود بھی حرام مہینوں کا احترام ان کے یہاں پر موجود تھا، اور یہ چار مہینے اب نعمان کے ہوتے تھے۔ رجب میں وہ لوگ عمرہ کرتے تھے اور یہ تین مہینے حج کے ہوتے تھے، اور ان ٹوٹل چار مہینوں میں ان کا بزنس خوب چلتا تھا کیونکہ امن و امان ہوتا تھا، کوئی جنگ نہیں ہوتی تھی۔ فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، لہذا جو تم پر دست درازی کرے یا زیادتی کرے تم بھی اسی طرح اس پر دست درازی کرو، البتہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین، اللہ سے ڈرتے رہو اور یہ جان رکھو کہ اللہ انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کی حدود توڑنے سے پرہیز کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے جو زیادتی سے پرہیز کرتے ہیں، جو ڈرتے ہیں۔ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ تین مہینے حج کے لیے مخصوص تھے اور رجب کا مہینہ عمرے کے لیے مخصوص تھا۔ جب اس میں جنگ نہیں ہوتی تھی تو ہر طرف امن و امان تھا، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت دی، یا کچھ ایسے معاملات پیش آ گئے تھے کہ کچھ صحابہ نے غلطی کی بنا پر کچھ ایک دو لوگوں کو انہی محترم مہینوں میں غلطی کی بنا پر قتل کر دیا، جس کی بنا پر اللہ کے رسول ان سے بہت ناراض ہوئے۔ تو اس پر مشرکین مکہ نے اعتراض کیا کہ آپ تو ہمیں کہتے ہیں، تو آپ خود تو مسلمان تو خود ان محترم مہینوں میں لوگوں کو قتل کر رہے ہیں، تو اس بنا پر یہاں کہا گیا کہ نہیں، حرام مہینے کا احترام تو ہم بھی کریں گے، لیکن اگر غلطی سے کسی سے ہو گیا ہے تو اب اس کا کیا بدلہ دیا جا سکتا ہے، تو کہا جا رہا ہے کہ زیادتی نہ کرو، ان مہینوں کا احترام کرو اور زیادتی نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے جو اللہ تعالیٰ کی حدود کی پابندی کرتے ہیں۔ کبھی کبھار وہ لوگ ایسا کرتے تھے، جس کو آگے سورۃ توبہ میں ہم پڑھیں گے، نسی اختیار کرتے تھے وہ لوگ، یعنی ہیلے بہانے سے کسی ایک مہینے کو اپنے لیے حلال کر لیتے تھے اور پھر اس کے بدلے کہتے تھے کہ جیسے رجب کے مہینے میں ان کو جنگ کرنا ہوتا تو کہتے کہ رجب کا مہینہ ہم نے حلال کر لیا اور اس کے بدلے ہم کوئی اور مہینہ حرام کر لیں گے اپنے لیے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ کیا ہوا، یہ تو نفس پرستی ہوئی نا، اللہ کی بات ماننا تو نہیں ہوا۔ تو اس لیے بھی کہا گیا کہ ان مہینوں میں زیادتی نہ کی جائے، جو مہینے محترم ہیں ان کا اسی طرح سے احترام کیا جائے، اس لیے یہ چار مہینے بہت زیادہ محترم ہیں۔ اور چونکہ آج تو جاہلیت کی یعنی مسلمان الحمدللہ جانتے ہیں، اور اب تو اس طرح سے ایسی جنگیں نہیں ہوتی ہیں باقاعدہ، پھر بھی ان مہینوں کا احترام کرنا ہمارے اوپر لازم ہوتا ہے۔ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے حدود کی ہم پابندی کریں ان مہینوں میں، بہت زیادہ نیک کام کرنے کی کوشش کریں تاکہ ان محترم مہینوں کا احترام ہمارے دلوں میں ہو۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ ہلاکت میں نہ ڈالو۔ وَأَحْسِنُوا، اور احسان کا رویہ اختیار کرو، اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، کیونکہ اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ اب یہاں پر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات آئی ہے، کیوں؟ یہاں پر جنگ کا ذکر چل رہا تھا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات کیسے آ گئی، انفاق کی بات کیسے آ گئی؟ اور انفاق کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا نفقہ، نفقہ کے معنی ہوتے ہیں سرنگ، یعنی مال جمع نہ ہونا اور دوسرے حصے سے چلے جانا۔ اب یہاں پر خرچ کرنے کے ساتھ تاکید جو کی گئی ہے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، کہ اب تمہیں مال کہاں خرچ کرنا ہے، اللہ کے راستے میں کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، اللہ کے قانون کو رائج کرنے کے لیے اگر تمہیں جنگ کرنی پڑتی ہے تو جنگ ایسے ہی خالی ہاتھوں تو نہیں ہو جاتی ہے نا، ہوتی ہے خالی ہاتھوں جنگ؟ کیا لگتا ہے اسے جنگ میں کیا کیا چیز کی ضرورت پڑ سکتی ہے بتائیے؟ جی ہاں، سب سے پہلے تو ہتھیار، جی فوج، جو فوج ساتھ میں جاتی ہے تو اس کا سب خرچ کا انتظام جانے آنے کا، اور جی ہاں خوراک کا انتظام ہے، پیچھے جب گھر چھوڑ کے جا رہے ہیں تو ان کے گھر والوں کی دیکھ بھال ہے۔ تو جنگ ایسے ہی نہیں ہو جاتی، اس کے لیے بہت زیادہ قربانیاں دینی پڑتی ہے۔ ایک مومن اللہ کی راہ میں اپنی جان تو لگاتا ہی لگاتا ہے، لیکن وہ اپنا مال بھی لگا دیتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شدت جذبات میں انسان جان دینے کا تو وعدہ کر لیتا ہے، یہ جان دے بھی دیتا ہے، لیکن مال اس کے ہاتھ سے نہیں نکلتا۔ مال سے اس کو بہت شدید محبت ہوتی ہے، اور اکثر انسان اپنا مال بہت زیادہ جمع کر کر کے اور سینت سینت کر رکھتا ہے۔ تو کہا جا رہا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور نہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں ڈالو۔ تہلکہ ہلاکت سے ہے۔ یہ ہلاکت کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کا اپنے پاس سے جاتے رہنا، خواہ وہ دوسروں کے پاس موجود ہو، یہ کسی چیز میں خرابی اور تغیر پیدا ہونا، یا پھر کسی چیز کا اس دنیا سے کلی طور پر معدوم ہو جانا، یہ عذاب، خوف اور فقر۔ تو ان تمام معنوں میں یہ آیا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اپنے ہاتھوں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں انسان کو مسلسل لگے رہنا ہے، صرف جان ہی نہیں دینی ہے بلکہ مال بھی دینا ہے، اور مال ہی نہیں دینا ہے بلکہ وقت بھی لگانا ہے۔ کہ اگر تم اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے اپنا مال خرچ نہ کرو گے، اور اس کے مقابلے میں تم اپنی ذاتی خواہشات کو عزیز رکھو گے، تو یہ تمہارے لیے دنیا میں بھی ہلاکت کا باعث ہوگا اور آخرت میں بھی۔ اسی لیے کہا گیا کہ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ مطلب کیا ہے؟ یعنی اپنا مال خرچ نہ کر کے تم نادانی کا ثبوت نہ دو، یا تم اپنی ہلاکت کا سامان خود نہ پیدا کرو، بلکہ مال کو اللہ کی راہ میں دو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ احسنو، یہ احسان سے نکلا ہے، حسن سے نکلا ہے، جس کے معنی کسی کام کو خوبی کے ساتھ کرنے کے ہیں۔ عمل کا ایک درجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے سپر جو خدمت کی جائے وہ اسے بس کر دے، یعنی کسی نے کسی کو کام دیا، اچھا بھائی کھانا بنا دو، آپ کو کسی نے کہا کہ کھانا بنا دیجیے، آپ نے بس جیسے تیسے کھانا بنا دیا، تو ٹھیک ہے، آپ نے جو آپ کو ذمہ داری دی گئی تھی آپ نے اس کو پورا کر دیا، کوئی آپ پر اعتراض نہیں کر سکتا۔ لیکن ایک ہوتا ہے احسنو، کہ آپ کو صرف کھانا بنانے کے لیے کہا گیا تھا، لیکن آپ نے کیا کیا اس میں مد نظر رکھا؟ کہ آپ نے سامنے والے کی مرضی کو مد نظر رکھا، اس کی پسند کا کھانا آپ نے بنایا، بہت زیادہ اہتمام کیا، اور ایک ہی چیز نہیں بنائی بلکہ ہو سکتا ہے کئی ڈشز آپ نے بنا لی ہوں، اور پھر اس کو آپ نے پیش بھی کیا تو اتنے خوبصورت طریقے سے، اتنے اہتمام سے، اتنی محبت سے، کہ سامنے والا بھلے ہی کچھ نہ کھائے لیکن آپ کا طریقہ کار جو تھا پیش کرنے کا وہ خوبصورت تھا، تو اس سے سامنے والے کے دل میں آپ کی بہت عزت اور احترام بڑھ گیا۔ تو یہاں کہا گیا کہ احسنو، صرف خرچ نہ کرو بلکہ دل کی خوشی کے ساتھ خرچ کرو اللہ کی راہ میں۔ تم اگر چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی تمہیں ملے، تو تم پھر احسن طریقے سے خرچ کرو، اسے ایک چٹی سمجھ کر، ایک بوجھ سمجھ کر خرچ نہ کرو۔ تو پہلا درجہ تو صرف اطاعت کا ہے، طاعت کا ہے، جس کے لیے صرف تقوی اور خوف کافی ہو جاتا ہے، لیکن دوسرا درجہ احسان کا درجہ ہے، جس کے لیے محبت اور گہرا قلبی لگاؤ چاہیے۔ یعنی اگر آپ کو جس سے محبت ہوتی ہے تو آپ اس کی پسند کے کام کرتے ہیں اور ایک قدم آگے بڑھ کر کرتے ہیں، جس کا آپ سے مطالبہ نہیں بھی کیا گیا، جو ریکوائرمنٹ نہیں ہے اس سے بھی آگے بڑھ کر آپ کرتے ہیں، تو یہ ہوتی ہے احسان والی چیز۔ وہ احسنو، اور کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ محسنین کو پسند کرتا ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔